الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعبادك الصالحين على الخصوص على محمد سيد المرسلين والنبيين وعلى آله الأطيبين الأطهرين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا
اللهم صل على محمد وآل
محمد أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون اور صلوات محمد و آل
محمد.
ہم نے الحمدللہ ماہ محرم الحرام کے پہلے عشرے میں جس موضوع کے تحت عنوان کے معرفت امام حسین علیہ السلام اور تعمیر کردار کے حوالے سے گفتگو کی، آج سمجھ لیں کہ اس کا باقاعدہ اختتام ہے. آج کی گفتگو ہم تھوڑی مختصر رکھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ مجلس کے بعد کچھ سوال و جواب کا بھی انتظام ہے، اور انشاءاللہ جیسا میں نے کہا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ اگر کچھ ڈسکشن ہو اس موضوع پر اور جو سوالات ہیں اگر آپ لوگوں کے اذہان مبارک میں، تو ان کو سامنے لائیں تاکہ موضوع جو ہے وہ ایک اپنے منطقی انجام تک پہنچ سکے. موضوع مکمل نہیں ہے انشاءاللہ، 25 سے 29 محرم تک 5 مجالس اور جس کا شیڈیول ہے پاکستان میں، تو اس میں ہم انشاءاللہ اسی ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے، معرفت امام حسین علیہ السلام اور تعمیر کردار، کیونکہ ابھی کئی پہلو ایسے ہیں سیرت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے جو ابھی ہم نے بیان بالکل بھی نہیں کیے. ہم نے جن ایسپیکٹس کو ٹچ کیا ان میں پہلا تھا امر بالمعروف و نہی از منکر، پھر اس کے بعد ہم نے اس بات کو بیان کیا کہ امام اپنی مدد اور نصرت کے لیے طلب کرتے ہیں اور بلاتے ہیں، اور اس طلب نصرت کے کیا تقاضے ہیں اور اس کے جواب میں ہم کو کیسے بیہیو کرنا ہے. اور تیسرا ہمارا موضوع یا تیسرا عنوان یہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے زندگی اور موت کی معنویت کو منقلب کیا ہے، یعنی زندگی اور موت کے ایسے معنی سمجھائے ہیں، بلکہ وہ آپ نے اس کا وہ مظاہرہ سامنے لائے ہیں کہ جو حقیقتاً قرآنی معنویت کی تفسیر ہے، کہ قرآن کریم نے زندگی اور موت کا جو تصور ہم کو دیا ہے، جو نظریہ عطا فرمایا ہے، امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کا کردار اس کی عملی تفسیر بن کر ہمارے سامنے آیا ہے کہ اس کی گہرائی اور اس کی معنویت اور زیادہ نکھر جاتی ہے. آج میں اسی حوالے سے جس چیز کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور اس میں انشاءاللہ ہم امام حسین علیہ السلام کے کلمات سے بھی استفادہ کریں گے، وہ یہ ہے کہ یہ پیغام سمجھ لیں کہ اس عشرے کا جو پیغام آخر ہے وہ یہ ہے کہ ائمہ علیہ السلام کا مطالبہ اور کربلا کا بھی جو مدعا ہے وہ یہ کہ اہل اسلام اور اہل ایمان اپنے دین میں بابصیرت بنیں، بصیرت پیدا کریں. بصیرت کا مطلب کیا ہوگا؟ اگر میں اس کا ترجمہ کرنا چاہوں کہ آپ ایک ویژن ڈیولپ کریں، ویژن اس حوالے سے ڈیولپ کریں کہ جو لائٹ ہوتی ہے نا، یعنی کہ جسے بصیرت کی روشنی کہتے ہیں، بصیرت کی روشنی کے حوالے سے خاص بات یہ ہوتی ہے کہ یہ روشنی انسان کے دل و دماغ میں ہوتی ہے، نہ کہ باہر ہوتی ہے. تو وہ بصیرت کا نور اپنے اندر پیدا کریں تاکہ بنو امیہ جیسے افراد یا مقدس نما افراد آزمائش کے موقع پر ہمیں اور آپ کو صحیح راہ سے نہ ہٹا سکیں. کہ ہم نے جب اس بات کو ملاحظہ کیا، جیسا میں نے آپ سے شاید 7 محرم کی مجلس تھی کہ جس میں میں نے آپ کی خدمت میں 5 یا 6 کیٹیگریز بتائی تھیں کہ جو مسلمانوں کا جو پورا اجتماع تھا اس زمانے میں وہ ان کلاسز میں بٹ چکا تھا، اور ان میں سے فقط ایک گروہ ایسا تھا، قلیل مختصر سا گروہ، کہ جو حق کے راستے پر چل رہا تھا اور الٹیمیٹلی اس نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا. باقی ان کوئی بھی گروہ جو ہے ان میں سے، اب یہ الگ بات ہے کہ کون جہنم میں جائے گا یا جنت میں جائے گا، اس کا فیصلہ بہرحال خدا کے ہاتھ میں ہے ہر ایک کے لیے، لیکن حق پہ نہیں تھے یا حق پہ باقی نہیں رہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک بات طے شدہ ہے کہ حجت خدا کی راہ کو ترک کر کے کوئی حق پر باقی رہ نہیں سکتا ہے. یہ ایک بہت بڑا پیمانہ ہے اور یہ ایک بہت بڑا معیار ہے کہ جب اللہ کی حجت، نمائندہ خدا اپنے رستے کو واضح کر دیں کہ یہ میری راہ ہے، میرے ساتھ آؤ، میرے ساتھ چلو، اور پھر کو جو بھی ان کے ساتھ اس رستے پر نظر نہ آئے، وہ کچھ بھی ہو، جنتی جہنمی سے بحث نہیں ہے، وہ کچھ بھی ہو، لیکن اہل حق اور حق کا معیار نہیں بن سکتا کہ اس کو آپ حق کا اسٹینڈرڈ بنا کر سامنے نہیں لا سکتے کہ جی یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے آپ حق کو پہچانیں گے، جن کی بنا پر حق کی شناخت کریں گے، یا جن کو آپ فالو کریں گے حق کو پانے کے لیے. یہ بات طے شدہ ہے. تو اصل مسئلہ کہاں پہ آ رہا تھا؟ اصل مسئلہ اسی جگہ پہ آ رہا تھا کہ بصیرت کی کمی، یعنی بصیرت کی کمی کے بھی دیگر عنوان ہیں. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں سب سے بڑی مشکل جو آتی ہے وہ لوگوں کی دنیا طلبی، دنیا پرستی اور اپنی میں ہے. یہ تمام کے تمام مسائل جو ہیں وہ کلیدی ہیں، بنیادی ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان شعور دینی اور بصیرت کے نور سے محروم ہو جاتا ہے. خرابیاں وہیں پر ہی ہیں. خرابی انسان کی معرفت اور طہارت نفس میں ہی واقع ہوتی ہے، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان سے یہ تمام چیزیں مائنس ہو جاتی ہیں اس کی ذات میں سے. تو نور بصیرت، اپنے دین میں با بصیرت ہو تاکہ شیطان کے لشکریوں سے دھوکہ نہ کھاؤ. کہ شیطان اپنے پورے لاؤ لشکر سمیت تیار ہے کہ جہاں ہمارے اندر کمزوری کو دیکھے، جہاں ہمارے اندر خطا کو پائے، اور وہ ہمارے اندر نفوذ کرے، پینیٹریٹ کرے. آپ اپنے ایمان اور تقوی کی مضبوطی اور استقامت اور اپنی بصیرت سے اس کو ڈیفیٹ کر سکتے ہیں، اس کے چنگل سے نجات پا سکتے ہیں. تو میں اسی حوالے سے 2-3 باتیں بس آج آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. کہ جیسے ایک قول امام صادق علیہ السلام کا ہے، یہ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے کی جو مجالس کی کتاب ہے امالی، اس کی مجلس نمبر 5 میں انہوں نے یہ نقل کیا ہے. العامل علی غیر بصیرت، عامل و عمل کرنے والا، وہ عمل کرنے والا جس کی بنیاد بصیرت پر نہیں ہوتی، یعنی دین کی راہ پر وہ چلنے والا، وہ بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، اعمال شرعیہ کو بھی انجام دے رہا ہے، لیکن با بصیرت نہیں ہے. اور با بصیرت ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بعض لوگ سوال کریں یا ان کے دماغ میں یہ کوسچن اٹھے کہ با بصیرت کا کیا مطلب ہے، با بصیرت انسان کیسا ہوتا ہے. تو با بصیرت انسان وہ ہوتا ہے کہ جو حق اور باطل کو کلیئرلی آئیڈینٹیفائی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس کے اندر یہ پرابلم نہیں ہوتی. جیسے امام علی علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں بھی کوئی شبہ والی چیز سامنے آ جاتی ہے، یعنی کہیں پر کوئی کنفیوزنگ میٹر ہوتا ہے، تو وہ وہاں اس بات کی صلاحیت نہیں رکھتے کہ کنفیوزنگ معاملات میں صحیح اور غلط کو الگ الگ کر سکیں، آئیڈینٹیفائی کر سکیں. جبکہ قرآن نے اور معصوم نے ہمیں کلیئر اسٹینڈرڈز دے دیے ہیں کہ جن کی مدد سے ہم صحیح اور غلط کو جدا جدا کر سکتے ہیں، آرام سے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. لیکن اکثر وہی ہے کہ یا تو اپنی خواہشات نفس ہوتی ہیں یا لوگوں کا دباؤ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے حق اور باطل مخلوط ہو جاتے ہیں. تو یہ بصیرت کی بنیادی علامت ہے کہ انسان حق اور باطل کے مسئلے میں کنفیوز نہیں ہوتا. یعنی جیسے اس کی میں ایک مثال آپ کو دوں کہ جنگ صفین میں، کہ جب لشکر اموی کو اپنی شکست یقینی نظر آنے لگی تو انہوں نے نیزوں پر قرآن کو بلند کر دیا، اور امام علی علیہ السلام بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ یہ شیطان کا دھوکہ ہے، یہ فریب ہے، اس کا دینداری سے کوئی تعلق نہیں ہے، تم اپنی جنگ جاری رکھو اور اس جنگ کو انجام تک پہنچا دو. لیکن آپ کے لشکر میں سے کئی ہزار لوگ جو بعد میں خوارج کے نام پہ سامنے آئے، کھڑے ہو گئے اور خود امام علی سے جنگ کرنے کو تیار ہو گئے، آپ کو نعوذ باللہ قتل کرنے پر آمادہ ہو گئے. کس لیے؟ کہ سامنے قرآن ہے، ہم قرآن سے کیسے جنگ کریں. اب انہیں یہ بات کلیئر نہیں ہو رہی ہے کہ جب امام اور حجت خدا تم کو ایک بات بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، جو کہ عین حق ہے، تو تم ظاہراً صحیفہ قرآن کو سامنے دیکھ کر کیوں اس دھوکے میں مبتلا ہو رہے ہو؟ تو یہ ہوتی ہے بصیرت کی کمی. اور ایسے لوگوں کو شیاطین مختلف ہیلوں بہانوں سے اپنے جال میں پھنسا لیتے ہیں، اور اس کا انجام کیا ہوا وہ بعد میں ہم سب کو پتہ ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ جو بھی بصیرت پر نہیں عمل کرتا، اس کا عمل بغیر بصیرت کے، کالسائر علی السراب بقیعۃ، وہ ایسا ہے کہ جیسے ایک انسان سراب کی طرف چلا جا رہا ہو، ایک صحرا میں مریج کی طرف چلا جا رہا ہو. کہ مریج آپ کو پتہ ہے نا کہ صحرا میں چمکتی ہوئی ریت، دور سے پانی نظر آتی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ بصیرت کے بغیر عمل کرنے والا جیسے صحرا میں سراب کی طرف چلنے والا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ لا تزیدہ سرعتا سیرہ الا بعدا، جتنی تیزی سے وہ حرکت کرتا ہے اتنی تیز رفتاری سے اپنی منزل سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. سراب سے نزدیک ہونے کا معنی کیا ہے؟ کہ جو آب ہے، پانی ہے، جہاں پر تمہارا مسئلے کا حل ہے، اس سے تم دور ہوتے چلے جا رہے ہو، ایک دھوکے کے پیچھے بھاگ رہے ہو. تو یہ آپ نے مثال دی ہے ان لوگوں کے حوالے سے کہ جو بصیرت کے بنا دین پر عمل کرتے ہیں، کہ وہ ظاہراً اعمال بجا لاتے ہیں لیکن ان اعمال کی بنیاد بصیرت پر نہیں ہوتی، اور بصیرت ظاہر ہے کہ بیس کرتی ہے معرفت حق پہ. یہ ایک بات. اچھا، دوسری جو علامت، جب ہم امام حسین علیہ السلام کے کچھ کلمات سے استفادہ کرتے ہیں کہ جہاں سے ہم کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ صاحب بصیرت کی ایک اور علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ دنیا اور آخرت کے خیر کو اچھے طریقے سے پہچانتا ہے. یعنی ایک میں نے بات آپ کی خدمت میں عرض کی کہ حق اور باطل میں فرق کرنے کے قابل ہوتا ہے. ایک صاحب بصیرت کی پہچان, دوسری نشانی کیا ہے کہ دنیا اور آخرت میں کون سی چیز اس کو فائدہ دینے والی ہے اور کون سی چیز اس کے لیے لا یعنی یا نقصان دہ ہے, اس کی اچھے طریقے سے شناخت رکھتا ہے, اس کی پہچان رکھتا ہے. اس میں ایک امام حسین علیہ السلام کا چھوٹا سا نامہ یعنی خط کا متن آپ کو سنائیں کہ جس میں امام صادق علیہ السلام روایت کرتے ہیں اپنے والد گرامی سے اور وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد بزرگوار سے یعنی امام سجاد علیہ السلام سے, کہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ کسی شخص نے امام کوفے سے کسی شخص نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا کہ یا سیدی اخبرنی بخیر الدنیا والآخرہ, کہ ایس میرے سید یعنی سردار مجھے دنیا اور آخرت کی خیر کے بارے میں خبر دیں. اس کے جواب میں آپ علیہ السلام نے لکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اما بعد فإن من طلب رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ امور الناس. خیر دنیا اور آخرت سمجھا رہے ہیں امام حسین علیہ السلام. بعد از بسم اللہ الرحمن الرحیم, جو شخص من طلب رضا اللہ بسخط الناس, جو انسان اللہ کی رضا کو تلاش کرتا ہے چاہے اس کے لیے اسے لوگوں کی ناراضگی اور ناخوشگواری مول لینی پڑے. یہ ایک ایسا نظریہ یا ایک ایسی بات ہے کہ جو قرآن کریم میں بھی اور آئمہ علیہ السلام کے جملوں میں کافی ریکرنگ ہے, یہ کہ دنیا اور آخرت کی جو لذت ہے وہ ایک ساتھ جمع نہیں ہوتی ہے. کہ امام علی علیہ السلام کے کلمات سے اخذ کر کے عرفاء ایک جملہ کہتے ہیں, بڑا اچھا مزیدار جملہ ہے, کہ حلوہ اور جلوہ ایک ساتھ جمع نہیں ہوتا. یعنی دنیا کے اندر حلوے کی تمنا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ جلوہ الہی کا دیدار, یہ حلوہ اور جلوہ ایک ساتھ جمع نہیں ہوتا. تو اسی طریقے سے جیسے امام جواد علیہ السلام, آپ نے بھی آپ کے بھی کئی کلمات میں یہ چیز واضح ہے, آپ یعنی ایون آپ یہ فرماتے ہیں کہ جو اہل اللہ ہیں یعنی جو حقیقتاً خدا کے قریب ہیں, جو بندے جن کے ذریعے سے پیغام الہی, یعنی اب غیر معصوم کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ, کہ غیر معصوم کے سوا سمجھ لیں کہ جو اولیاء خدا ہیں, کہ ان کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ اس حد تک لوگوں کی نظر میں وہ ناراض اور مبغوض ہو جاتے ہیں کہ جیسے تم مردار سے بھاگتے ہو, نفرت کرتے ہو, اس حد تک لوگ ان سے دور بھاگتے ہیں, اس حد تک لوگ ان سے فرار کرتے ہیں ان کی بات سے یا ان کی صحبت, حالانکہ ان کی صحبت کیا ہے, روح افزا ہے, زندگی بخش ہے, لیکن لوگ اس طریقے سے بھاگ رہے ہوتے ہیں. اور یہ مثال جو ہے نا, یہ خود قرآن کریم نے بھی دی ہے. آپ اگر سورہ مدثر کے آخر میں دیکھیں تو اس میں ہے کلا انہا تذکر, کہ یہ جو ہے ذکر ہے قرآن کریم, لیکن یہ لوگ اس سے کیسے بھاگتے ہیں, فرت من قسورہ کأنہ الحمار فرت من قسورہ, کہ گویا کے گدھے ہیں جو کسی شیر سے ڈر کر بھاگ رہے ہیں. کہ جب قرآن خدا کا پیغام, پیغام حق سامنے لایا جاتا ہے تو یہ وہ بھڑکے ہوئے گدھے ہیں کہ جو شیر سے ڈر کر بھاگ رہے ہوتے ہیں. یہ خود سورہ مدثر کے آخر میں قرآن نے مثال دی ہے. تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی رضا کو طلب کرے لوگوں کی ناراضگی کو مول لے کر. تو اس کا بیک گراؤنڈ آئیڈیا کیا ہے کہ جب تم خدا کی رضا کے رستے پہ جاؤ گے تو لا محالہ لوگوں کی ناراضگی تمہیں دامنگیر ہوگی. یہ پاسبل نہیں ہے کہ لوگوں کو بھی خوش کر لو, عوام الناس کو بھی خوش کر لو. یہاں لوگوں سے مراد عوام ہے, جنرل عوام. یہاں لوگوں سے مراد وہ لائق اور دیندار اور متدین اور بابصیرت افراد نہیں ہیں کہ جن کی صحبت مطلوب ہے, بلکہ ان جنرل جو لوگ ہیں. اور امام حسین علیہ السلام کے جملے کے مطابق ان جنرل لوگ کیا ہیں؟ الناس و عبید الدنیا, کہ دین جن کے منہ کا مزہ ہے, جی دین جن کے منہ کا لعاب ہے. زیادہ تر لوگ ایسے ہی ہیں, چاہے آپ کو وہ دینداروں کے لباس میں نظر آئیں, بہرحال حال یہی. تو جو طلب رضا خدا کرے لوگوں کو ناراض کر کے, اس کے لیے اللہ کافی ہو جاتا ہے لوگوں سے ڈیلنگ والے معاملات میں بھی. کیونکہ ہمیں یہ پرابلم آتی ہے کہ ہم اگر لوگوں کی ناراضگی کو مول لیں گے, یعنی مثال کے طور پر کہ اگر کسی محفل میں ہمارے دوستوں اور جاننے والوں نے کوئی محفل منعقد کی ہے اور ہم نے اس بات کو ملاحظہ کیا کہ یہاں پر حلال و حرام کے حوالے سے توجہ نہیں ہے, یا بے پردگی عام ہے, پردے داری کا انتظام نہیں ہے, ہم وہاں سے اٹھ کر آ گئے, تو سب سے پہلا خوف کیا دامنگیر ہو جائے گا ہمیں؟ کہ یہ تمام کے تمام لوگ ہم سے ناراض ہو جائیں گے. اور اگر یہ لوگ ہم سے ناراض ہو جائیں گے اور اسی طریقے سے میں ایسے ہی بیہیو کرتا رہوں گا اور رفتہ رفتہ کر کے زیادہ تر لوگ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے, تو میں سوسائٹی میں موو کیسے کروں گا؟ میں سوسائٹی میں ایگزسٹ کیسے کروں گا؟ میں لوگوں سے ڈیل کیسے کروں گا؟ تو امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تمہیں اس بارے میں پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تم رضا خدا کی خاطر لوگوں کی ناراضگی مول لے رہے ہو تو لوگوں سے ڈیلنگ کے مسئلے میں خدا تمہارے لیے کافی ہو جائے گا. ان تمام معاملات میں خدا تمہارے لیے کافی ہو جائے گا. وَمَن طَلَبَ رِضَ النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ, اور اس کے برعکس جو انسانوں کو خوش کرنا چاہے, ان کی رضامندی کا طلبگار ہو, چاہے خدا ناراض ہو جائے, تو پھر اس کے تمام امور کے بارے میں خدا کہتا ہے کہ اب اس کا تعلق مجھ سے نہیں ہے, ان کا وکیل انسانوں کو ہی بنا دیتا ہے, یعنی اس بندے کے امور کو انسانوں کے حوالے کر دیتا ہے. یہ امام حسین علیہ السلام نے اس بندے کے جس نے کیا مانگا تھا, کیا سوال کیا تھا, طلب خیر دنیا اور طلب خیر کی تھی دنیا اور آخرت میں, کہ دنیا اور آخرت کی خیر کس چیز میں, یہ مجھے اس کی خبر دیں. امام علیہ السلام نے جواب میں یہ دو جملے لکھ کے بھیجے اس کو خط میں, کہ اپنی زندگی میں اس بات پر متوجہ رہو کہ رضا خدا کے لیے زندگی بسر کر رہے ہو یا رضا انسان کے لیے, انسانوں کے لیے زندگی بسر کر رہے ہو. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ لوگ زیادہ تر ان دو ہی حالتوں میں ہیں, اس کے علاوہ تیسری حالت نہیں ہے, کہ اب زبان سے جو بھی جو کچھ کہہ رہا ہے اس کا معاملہ الگ ہے, لیکن عملاً یا رضا پروردگار کی خاطر عمل کرتا ہے یا انسانوں کی رضا کی خاطر عمل کرتا ہے. خدا کی رضا کی خاطر عمل کرتا ہے, لوگ ناراض ہوں گے, لیکن اگر استقامت اور صبر کا مظاہرہ کرے گا خدا اس کے لیے کافی ہو جائے گا, جو ہم اپنی دعاؤں میں بھی پڑھتے ہیں, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, نعم المولا ونعم النصیر, کہ ہمارے لیے خدا کافی ہے اور وہ بہترین وکیل ہے, بہترین مولا ہے, بہترین نصیر ہے, مدد کرنے والا ہے. تو اب یہاں سے جو ہمارے لیے اور جو کچھ کربلا میں ہوا وہ کیا ہوا, کہ آپ اس بات پر غور کیجئے گا کہ جو امام علی علیہ السلام کا جملہ ہے نہج البلاغہ میں کہ شیطان جب تمہیں دین سے الگ کرتا ہے نا تو ایک دم سے کوئی ڈنڈا لے کے نہیں کھڑا ہو جاتا انسان کے سر پہ، یا انسان کو آ کے یہ نہیں کہنا شروع کر دیتا کسی مسلمان کو کہ تم گمراہ ہو جاؤ، تم بے دین ہو جاؤ، بلکہ امام کیا فرماتے ہیں، شیطان گرا گرا کر کے تمہیں دین سے جدا کرتا ہے، یعنی تمہارے دین کے ساتھ کنیکشن کی جو رسی ہے، ڈور ہے، اس کو ایک ایک گرا گرا کر کے کھولتا ہے، آہستہ 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 کر کے تمہیں جدا کرتا ہے، یہاں تک کہ تمہیں خبر بھی نہ ہو، تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ میں شیطان کے مکاریوں کے حوالے سے ایک دو باتیں عرض کر کے، کیونکہ یہ ہمارے موضوع سے بہت دور بھی نہیں ہے اور شاید ہمارے لیے فائدہ مند بھی ہے یہ نکات۔ ایک صلوات محمد و آل محمد۔ کہ جیسے ابھی امام حسین علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ شیطان کی محنت کیا ہوگی، اب آپ کے کلام بابصیرت کی روشنی میں، کہ شیطان کی محنت یہ ہوگی کہ انسان رضاء خدا پر رضاء عوام کو ترجیح دینا شروع کر دے، یعنی ہمیں ایسا بنا دے۔ شیطان کو اس سے پرابلم نہیں ہوگی کہ ہم خدا کا نام لیتے ہیں یا نہیں لیتے، اس سے پرابلم نہیں ہوگی۔ اب آپ اس پہ غور کر رہے ہیں، اس باریکی پہ غور کر رہے ہیں، شیطان کو اس بات کا مسئلہ نہیں ہوگا کہ ہم یا اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، ہم جو ہیں وہ پانچ وقت کی نماز ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ اب اس کا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ امام علیہ السلام ہم کو اسٹینڈرڈ دے رہے ہیں۔ دیکھو مسئلہ کیا ہے، کس جگہ پر تم دنیا اور آخرت کی خیر و خوبی حاصل کرتے ہو، اور کس مقام پر آنے کے بعد تم دنیا اور آخرت کی خیر سے محروم ہو جاتے ہو، اس کا معیار آپ نے کیا دیا، کہ تمہارا مطمئن نظر رضاء الہی ہے یا رضاء ناس ہے، یہ معیار آپ نے دیا۔ تو اب شیطان اسی پیرامیٹر پہ کام کرے گا، کیونکہ امام کا بیان حق، کلام حق ہے، اور شیطان بھی نعوذ باللہ ہماری طرح بے وقوف نہیں ہے، شیطان بھی حق کو پہچانتا ہے اور اس کے مطابق وار کرتا ہے، ہماری مانند نہیں ہے وہ کہ ہم حق کے حوالے سے زیادہ تر امور کی شناخت ہی نہیں رکھتے ہیں، پہچانتے ہی نہیں ہیں ان معاملات کو، تو وہ بھی اس جگہ پر ہی وار کرے گا، آ کے اسی رستے سے آئے گا۔ تو شیطان کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ شیطان حق کے رستے سے آتا ہے نہ کہ باطل کے رستے سے۔ یہ شاید میں نے بہت حیران کن بات کہی ہے، شیطان حق کے رستے میں حق کا لبادہ اوڑھ کر حق والوں کی جیسی باتیں کرتے ہوئے آتا ہے، اور اس مقام پر آ کے مومنین کا خاص طور سے سخت امتحان ہو جاتا ہے۔ کہ آپ اس بات کو دیکھ رہے ہیں نا کہ شروع سے جو عالم اسلام میں تقسیم ہوئی ہے، مسلمان بٹے ہیں، ان میں تفرقے پیدا ہوئے ہیں، کس بنیاد پہ تفرقے پیدا ہوئے ہیں، جتنے بھی فرقے ہیں سب دین کی بات کرتے ہیں یا باطل کی بات کرتے ہیں، گمراہی کی بات کرتے ہیں، جتنے بھی فرقے ہیں سب قرآن پڑھتے ہیں، سب عبادات کو سامنے لے کر آتے ہیں، سب قرآن سے استدلال پیدا پیش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اسی کے اندر کہیں کہیں اس نے اپنی جو بقول قرآن اپنی امنیتیں شیطان نے گھسائی بھی ہوتی ہیں، اپنی چاہتیں، اپنی مرضی، اپنے فتنے، اپنے شرور کو اس نے داخل کیا ہوا ہوتا ہے، اور لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں میں حق ہے اور ہم حق کی پیروی کر رہے ہیں، لیکن ان کے پاس جو نتیجہ آتا ہے وہ سب کا سب باطل ہوتا ہے۔ اور یہ کربلا کا بہت بہت بڑا درس ہے، یہ بہت بڑا درس ہے کربلا کے حوالے سے، کہ اب میں آپ کو دو چیزیں امام حسین علیہ السلام کے ہی کردار سے استفادہ کرتے ہوئے دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں اور میں اپنی بات تمام کروں، کہ سب جب آپ دیکھتے ہیں، یعنی عام مسلمانوں کو پرابلم کہاں ہو رہی ہے، ان کو پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ بھئی جو دو جماعتیں آپس میں بالمقابل ہیں، دونوں طرف نمازیں، دونوں طرف اذانیں ہو رہی ہیں، دونوں طرف قاریان قرآن ہیں، دونوں طرف حافظان قرآن ہیں، تو اب ہم آخر میں کیا کہیں؟ اب آخر میں ہم مجبور ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، اب اللہ ہی فیصلہ کرے گا ان کا، اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اب ہمیں کیا پتہ ہم کیسے فیصلہ کر دیں؟ تو کیا یہ کنکلوژن ہے؟ کیا اس جتنا بھی مسئلہ ہے کہ اگر امام علی اور معاویہ، جنگ صفین، جنگ جمل، کربلا، صلح امام حسن، اس کا یہ کنکلوژن ہے کہ دونوں طرف جو تھے وہ بظاہر دیندار ہیں اور قرآن پڑھنے والے ہیں اور تلاوت کرنے والے ہیں اور نمازی ہیں، تو اب ہم ان کے بارے میں کیا فیصلہ کریں؟ ہم ان کے بارے میں کیا باتیں کر سکتے ہیں؟ ہم ان کے بارے میں کیا رائے دے سکتے ہیں؟ تو یہاں میں دو چیزیں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، کہ پہلی بات کیا ہوتی ہے، آپ کو حق اور باطل سے جدا کرنے والی، وہ ہے عدل اور عدالت کا نفاذ۔ جہاں بھی حق کے پیرائے میں باطل ترویج دیا جا رہا ہوگا، وہاں پر عدالت، جسٹس نہیں ہوگی، اپنی میں اور منمانی ہوگی۔ میرے پاس وقت نہیں ہے میں اس کی تشریح کرتا، لیکن میں آپ کو کلو دے رہا ہوں انشاءاللہ کہ آپ اس بنیاد پہ غور کیجئے گا، دیکھیے گا، اسٹڈی کیجئے گا، یہ بات درست ہے یا نہیں ہے، کہ امام علی علیہ السلام، امام حسن، امام حسین علیہم السلام، ان کی ذات گرامی میں آپ کو کاملاً عدالت کا نمونہ ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ اور جو لوگ ان کے مقابلے میں تھے، ولو وہ بات کر رہے ہوں قرآن کی اور عبادات اور سب کی، لیکن ان کی زندگی میں ان کے کردار کی بنیاد میں اور منمانی پر ہے یا عدل و عدالت پر ہے؟ یعنی میں اور منمانی کا کیا مطلب ہے؟ کہ اگر تم میرے خلاف گئے، اگر تم نے میرے خلاف کوئی قدم اٹھایا، تو پھر تم نہیں بچو گے، تمہارا دین، تمہاری ہر چیز میرے لیے اس وقت تک قابل قبول ہے جب تک میرے خلاف نہیں جاتے، ہمارے خلاف نہیں بات کرتے۔ ایک یہ بات ہے، عدالت کا نفاذ جو ہے، اور دوسری جو اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ ایسے جتنے افراد جو حق کا لبادہ اوڑھ کر آتے ہیں اور اس بنا پر دھوکہ دیتے ہیں، ان کا دین فقط ظواہر تک محدود رہتا ہے، وہ دین کی حقیقت تک کبھی بھی آپ کو نہیں لے جائیں گے، دین کی حقیقت تک آپ کی رہنمائی نہیں کریں گے۔ دین کی حقیقت کیا ہے؟ اب یہ ایک سوال ہے جس کا جواب آپ کو یقیناً پتا ہونا چاہیے کہ دین کا ظاہر کیا ہے، دین کا چھلکا کیا ہے، اور دین کی حقیقت کیا ہے۔ اگر آپ نہج البلاغہ پڑھیں، اگر آپ امام حسین علیہ السلام کے کلمات کو مطالعہ کریں، اگر آپ آئمہ علیہ السلام کی دعاؤں کو دیکھیں، ان کی معنویت کو دیکھیں، تو آپ کو واضح طور سے نظر آئے گا کہ دین کی حقیقت جو ہے وہ اللہ کی معرفت ہے، محبت ہے، عدالت ہے، اس بنا پر انسانیت کی تعمیر ہے، تربیت ہے، لوگوں کو امپاور کرنا ہے، لوگوں کو اعلیٰ معیار تک لے جانا ہے، یہ دین کی حقیقت ہے۔ اور یہ تمام کے تمام کام جو ہے نا، آپ کو آئمہ علیہ السلام کی سیرت و کردار میں دکھیں گے اور دوسری طرف نہیں نظر آئیں گے۔ آپ کو بالکل بھی، یعنی کہ جس طریقے سے کہ امام علی علیہ السلام نے تربیت کی، اور صرف کچھ افراد کی اپنی زندگی میں تربیت نہیں کی، بلکہ آنے والی نسلوں کی تربیت کے لیے جو خزانہ چھوڑ کے گئے ہیں آپ، وہ انمول ہے۔ تو جہاں پر دین سچا ہوتا ہے وہاں پر یہ دو باتیں آپ کو ملیں گی۔ کاش کہ میں اس کی مزید آپ کے سامنے تفصیل، لیکن آپ مجھ سے تفصیل طلب کر سکتے ہیں بعد میں کبھی بھی، یہ دو باتیں ہیں کہ جو حق اور باطل والے دین کو الگ کر دیتی ہیں۔ کہ جو سچا دین ہوتا ہے وہ حقیقت دین کی تبلیغ اور ابلاغ کرتا ہے اور اس کو آگے لے کے چلتا ہے، اور مبنی بر عدل ہوتا ہے، نہ کہ مبنی بر ایگو، نہ کہ اپنی ذات۔ یہ پہچان ہے۔ اس بنا پر آپ حق اور باطل کو الگ کر سکتے ہیں، لیکن یہ صرف کس کے بس کی بات ہے؟ یہ کون سے مومن کے بس کی بات ہے؟ جس کے اپنے اندر نور بصیرت موجود ہو، ورنہ وہی حال ہونا ہے جو زیادہ تر مسلمانوں کا ہے کہ وہ ظاہری دین کو دیکھ کر دھوکہ کھائے بیٹھے ہیں کہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں، ہم ان کے بارے میں کیا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ آپ بالکل فیصلہ کر سکتے ہیں، اور آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا، کیونکہ ایک گروہ شیطان کی راہ پر ہے، ایک گروہ خدا کی راہ پر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ دونوں اللہ کے رستے پر چلے جا رہے ہیں اور اس میں ہم کیا فیصلہ کریں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ایک راہ شیاطین پر ہے اور ایک راہ خدا پر ہے۔ ایک گروہ وہ ہے جس کو شیاطین نے دھوکہ دے دیا ہے، فریب دے دیا ہے۔ تو بہرحال یہاں پر ہم اپنی گفتگو کو تمام کرتے ہوئے سلسلہ مصائب کے حوالے سے کچھ، انہیں ذکر امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے آپ کے اہل بیت، کیونکہ جب عاشور کا دن گزر گیا اور عصر عاشور کے بعد جو بھی پھر معاملات ہیں وہ زیادہ تر حرم امام حسین علیہ السلام سے متعلق ہیں۔ اس بارے میں جیسا کہ ہم آپ کو آپ کی خدمت میں بار بار عرض کرتے رہے، ان ایام محرم میں، اشرہ مجالس میں، کہ ہمیں جس بات کی طرف بہت زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب اور آپ کے اعزہ اور اقربا کا کردار ہے۔ میں آپ سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے زندگی اور موت کی معنویت کو بدل دیا، منقلب کر دیا، کہ زندگی اور موت کا جو معنی ہے، اس کی جو تفسیر ہے، آپ نے اس کو منقلب کر دیا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس حوالے سے جناب عباس علمدار کے ایک دو جملے بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں، کہ جب آپ جنگ کے لیے تشریف لے گئے ہیں، جنگ کے لیے کہہ لیں یا پانی لینے کے لیے، اور اس میں آپ مسلسل رجز پڑھتے گئے ہیں، اشعار پر اشعار پڑھتے گئے ہیں ہر منزل اور موقع پر، اور وہ ہمارے سامنے یعنی تاریخ میں وہ ریکارڈڈ ہیں، وہ محفوظ ہیں، اس میں ایک جملہ آپ کا ہے کہ لا ارحب الموت اذا الموت رقا، کہ مجھے ہرگز ہرگز موت کا کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے۔ اچھا، اب عام طور سے جیسے ہم جناب عباس علمدار کے تصویر پیش کرتے ہیں کہ آپ بہت شجاع اور جری انسان تھے، اور ایک شجاع اور بہادر انسان کہتا ہے کہ مجھے موت کا کوئی ڈر نہیں ہے، میں جنگ والا انسان ہوں، میں مرد میدان ہوں، مجھے موت کا ڈر نہیں ہے۔ لیکن اگلا جملہ آپ سنیں کہ مجھے موت کا کوئی ڈر نہیں ہے کیونکہ موت حقیقتاً انسان کی ترقی ہے۔ مجھے موت کا کوئی ڈر نہیں ہے کیونکہ موت اذ الموت رقا، ارقا ارقا یعنی ترقی، کیونکہ موت انسان کی ترقی ہے۔ یہ تربیت سید الشہداء علیہ السلام ہے، یہ وہ تربیت ہے کہ اس بارے میں ہم کو غور کرنا چاہیے کہ انسان جب ایسے کمالات دکھانے کے قابل ہوتا ہے تو کس بنا پر ہوتا ہے، اس کی ذات میں کیا جوہر ہوتا ہے، کیا کمال ہوتا ہے، اس کے نفس کی کیا حالت ہوتی ہے. اور آپ یہ فرماتے ہیں کہ مجھے پرواہ نہیں ہے، میں اس رستے پہ چلتا جاؤں گا یہاں تک کہ تلواریں مجھے چھپا لیں، یعنی اتنی تلواریں مجھ پر پڑیں کہ میں ان میں چھپ جاؤں. اور پھر آپ فرماتے ہیں آگے بڑھ کے کہ جب آپ کا بازو قلم ہوئے تو آپ فرماتے ہیں واللہ ان قطعتم یمینی، کہ خدا کی قسم اگر تم نے میرے دائنے ہاتھ کو منقطع کر دیا ہے، انی احامی ابدا عن دینی، میں ابد تک. اور یہ بھی شہدائے کربلا کا ایک بہت خصوصی امتیاز ہے کہ ہر شہید نے جب امام حسین علیہ السلام کو اپنی فرما برداری کا یقین دلایا ہے تو ابد تک فرما برداری کا یقین دلایا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی فرما برداری کا یقین دلایا ہے، ایک دو مرتبہ نہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے دین کا ابداً حامی ہوں اور اس کی حمایت کرتا رہوں گا. اور وعن امام صادق یقینی، کہ اور وہ امام یعنی امام حسین علیہ السلام جو صادق ہیں، منزل یقین پر فائز ہیں، میں یقیناً ان کی حمایت کروں گا. نجل النبی الطاہر الامین، اور جو پیغمبر کے سبت ہیں اور طاہر ہیں اور امین ہیں. تو یہ امام حسین علیہ السلام کی جو تربیت ہے، یہ تربیت ہر جگہ پر جھلکتی ہے کربلا میں. صرف امام حسین نہیں، صرف آپ کی ذات گرامی نہیں، بلکہ جہاں بھی آپ نظر دوڑائیں گے تو یہی ہیرے جواہرات آپ کو چمکتے ہوئے دکھیں گے. اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا کہ آپ جب پہلی اس منزل غم جو ہے اہل بیت علیہ السلام کی، وہ کوفہ ہے، کہ کوفے کے دربار میں آپ جس شان و شوکت سے داخل ہوتی ہیں، کوفے کے دربار مختصراً کے پہلے ابن زیاد جو ہے ملعون و لعین، وہ اس نے بنو امیہ کا جو شیطانی سارا پروپیگنڈا تھا اس کے تحت وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو خدا نے کس طریقے سے تمہارے باپ اور بھائی کو قتل کیا. امام سجاد علیہ السلام، امام سجاد علیہ السلام پورے جلالت میں جواب دیتے ہیں کہ خدا نے نہیں قتل کیا ہے، تیرے سپاہیوں نے قتل کیا ہے. اور اس حوالے سے دو چار جملوں کا تبادلہ ہوتا ہے، اور ابن زیاد اپنے جوش میں آ کے تخت پر بیٹھا ہے ملعون، کہتا ہے کہ اس جوان کو قتل کر دو. اس وقت بی بی زینب سلام اللہ علیہا اپنے آپ کو امام سجاد پر گرا دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ ہمارا واحد سہارا ہے اس وقت، میں اپنے برادر زادے کو قتل نہیں ہونے دوں گی. پھر وہ پوچھتا ہے یہ مخدرہ کون ہے، کہ زینب بنت علی. اس وقت بھی کچھ طنز آمیز جملے کہتا ہے کہ دیکھو خدا نے، کہ میرے دل کو ٹھنڈک پہنچی کہ کس طریقے سے خدا نے تمہارے بھائی کو اور ان سب کو قتل کیا، اور تم نے کیا دیکھا اس رستے میں، اس سفر میں، کہ خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا. تو جناب زینب سلام اللہ علیہا کیا فرماتی ہیں، ما رأیت الا جمیلا، کہ یہ جو قتل ہے، یہ جو خون بہ رہا ہے، یہ مصیبت ہے، یہ چادروں کا چھننا ہے، یہ عزا اور غم ہے، یہ سب کا سب یقیناً باعث رنج ہے، رنج آور ہے، غم انگیز ہے، لیکن حقیقتاً خدا کے جمال جمیل کا جلوہ ہے. اس میں کہیں بھی ہم اہل بیت کے لیے مصیبت اور ذلت نہیں ہے، اور او کہ ذلت کو خدا نے اے ابن مرجانا تیرے اور تجھ جیسوں کے لیے خدا نے لکھ دیا ہے، جو ادب ابدی اور دائمی ذلت کا طوق تو نے اپنے گلے میں لٹکایا ہے. اور پھر آپ نے ہی فرمایا کہ قیامت کے دن جب آنا رسول خدا کے سامنے، اس وقت یہ بات کہنا، اس وقت یہ جملے بولنا. اور یہی زینب ہیں کہ جو اس وقت صبر و استقامت کی ایک مجسم تصویر ہیں، کہ ایک درد انگیز منظر آپ کو یاد دلاتے چلیں اور اپنی گفتگو ختم کریں، کہ جب ہم کربلا کی زیارت کرتے ہیں تو کربلا کی زیارت میں جہاں پر امام حسین علیہ السلام کا روضہ مبارک ہے، اس کے بالکل قریب ہی تلہ زینبیہ کے نام سے ایک مقام موجود ہے، اور وہ مقام کیا ہے کہ وہ ایک چھوٹا سا ٹیلہ تھا کہ جب امام حسین علیہ السلام آخری جنگ کے لیے خیموں سے بیبیوں کو الوداع کہہ کر تشریف لے جاتے ہیں تو کافی دیر ہوتی ہے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت میں کافی وقفہ ہے، آپ نے تن تنہا بے مثل جنگ فرمائی ہے۔ تو بیبی کو جب کوئی خبر نہیں ملتی تو بیبی بے قرار ہو کر کبھی خیمے کے دروازے پر آتی ہیں، پھر اندر جاتی ہیں، اور آخر آپ باہر نکلتی ہیں اور ان لشکریوں سے دور جو قریب ایک تھوڑی سی اونچی جگہ آپ کو ملتی ہے، اس پر جا کر آپ کھڑی ہوتی ہیں، اور وہاں پر جو آپ نے دردناک منظر دیکھا کہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ باقی سارے لشکر نے گھیرا ہوا تھا لیکن تین ملاعنہ آگے بڑھتے ہیں، تین لعین، اور ان میں سے ایک آگے بڑھ کر امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو تن مبارک سے جدا کرتا ہے، اور بی بی نے اس منظر کو بھی دیکھا اور صبر کیا، اور اس کے بعد امام سجاد علیہ السلام کے جب خیموں میں آگ لگا دی گئی تھی تو اس وقت بھی بی بی زینب سلام اللہ علیہا تھیں جنہوں نے ساری بیویوں کو جمع کیا، بچوں بچیوں کو جمع کیا، ان سب کو کھلے میدان میں کھلے آسمان تلے ایک جگہ بٹھایا، امام سجاد علیہ السلام کو سہارا دے کر باہر لائیں، اور جیسا کہ مصائب میں بیان کیا جاتا ہے کہ بی بی زینب نے جب بچوں کو گننا شروع کیا تو اس گنتی میں ایک چھوٹی سی 3 سال کی بچی نہ نظر آئی نہ ملی، بی بی مضطرب ہو گئیں، کیونکہ یہی وہ بچی تھی کہ جس کو امام حسین علیہ السلام رخصت ہوتے ہوئے اپنی امانت کے طور پر بی بی کے حوالے کر کے گئے تھے۔ بی بی اب پکارتی چلتی ہیں ایک ایک مقام پر، اے سکینہ کہاں ہو جواب دو، اے سکینہ کدھر ہو، پھر اس کے بعد ایک ایک کر کے شہداء کے لاشوں کا رخ کرتی ہیں، اے علی اکبر سکینہ تمہارے پاس تو نہیں، اے عباس برادر سکینہ تمہاری طرف تو نہیں آئی، اور جب یہ آواز دے رہی تھیں تو ایک ترائی سے آواز آتی ہے کہ اے بہن آہستہ بولو، سکینہ میرے سینے پر آرام کر رہی ہے۔ لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی۔ پروردگار عالمین، ہماری دنیا اور آخرت کی مشکلات اور مسائل، رب العالمین جو بھی بانیان مجلس ہیں آپ کی نیت کو صالح سے صالح تر فرمائیں، آپ کی خدمات کو قبول کرے، آپ کے اجر میں اضافہ فرمائیں، دنیا اور آخرت میں آپ کے ثواب کو بڑھائے عزائے حسین علیہ السلام کے ذریعے سے، اور ہم سب کو روز قیامت پرچم امام حسین علیہ السلام کے سائے میں محشور کرے، اور ہماری قبور کو نور امام حسین علیہ السلام سے منور کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ۔